أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من ألف شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، سلام هي حتى مطلع الفجر. صدق الله العظيم. لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم ألهمني رشدي وأعذني من شرور نفسي، آمين يا رب العالمين. سورة قدر ہے، اکثر لوگوں کو یاد ہوگی، اسی صورت میں نزول قرآن کا ذکر ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے نازل کیا ہے اس کتاب کو لیلۃ القدر میں، شب قدر. قدر کہتے ہیں اندازہ ٹھہرانا، اور اس میں تقدیر کا مفہوم بھی اس کے اندر شامل ہے. آئندہ سال کیا ہونے والا ہے، کس کے بارے میں کیا فیصلہ ہے، یہ پورے سال کے جو فیصلے ہوتے ہیں، اہم فیصلے، وہ بھی اسی رات کے اندر طے ہوتے ہیں، جیسے کہ ابھی ہم پڑھیں گے. ہم نے نازل کیا ہے اس قرآن کو لیلۃ القدر میں، اس سے کیا مراد ہے؟ اکثر مفسرین کے نزدیک یہ ہے کہ لوح محفوظ سے سمائے دنیا تک یہ پہلا مرحلہ تھا نزول قرآن کا. سمائے دنیا سے مراد ہے کہ سات آسمانوں میں سے جو سب سے قریب ہے زمین کے، اس تک. تو اس شب میں یہ قرآن پورا نازل ہوا ہے، لوح محفوظ سے سمائے دنیا تک، اور اسی شب میں پہلی وحی جو ہے آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی ہے. یہ مراد ہے اس سے کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر. ورنہ قرآن مجید کا نزول تو آپ کو معلوم ہے، آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی 23 سالہ زندگی میں، وہ پہلے دن سے لے کر نبوت کے آغاز سے اور آخری جو ہے وہ آپ کے وصال سے قبل، اس کا نزول ہوتا رہا. لیکن وہ شب جس میں اس کا نزول ہوا ہے، یک بارگی سمائے دنیا تک لوح محفوظ سے، وہ یہ رات ہے. وما ادراک ما لیلۃ القدر، اور تم کیا سمجھے کہ وہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر. یہ لیلۃ القدر جو ہے یہ 1000 مہینوں سے افضل ہے، یعنی اس رات میں عبادت کرنا، اس رات کو اللہ کی مرضی کے مطابق گزارنا، یہ 1000 مہینوں کی عبادت سے افضل ہے یہ ایک رات. اور اس کا اصل سبب کیا ہے، اس کی ویلیو اس کی جو بن گئی ہے، کہ یہ نزول قرآن کی رات ہے. اصل شے، ویلیویبل شے جو ہے وہ قرآن ہے، اس کی وجہ سے یہ رات بھی جو ہے اتنی افضل قرار پائی. تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم، نازل ہوتے ہیں اس میں فرشتے بھی اور روح، روح القدس، اپنے رب کے حکم سے. من کل امر، ہر قسم کے احکامات لے کر، یعنی قضاء و قدر سے متعلق جو اہم فیصلے ہیں اللہ کے سال بھر میں، وہ اس رات میں ایشو ہو جاتے ہیں، ایشو کر دیے جاتے ہیں. سلام، یہ رات سراپا سلامتی ہے، سلام ہی سلام ہے. ہی حتی مطلع الفجر، اور یہ کیفیت جاری رہتی ہے طلوع فجر تک. اللہ تعالی ہمیں اس رات کی برکات سے فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے. اور انشاءاللہ جو لوگ جو بھی شریک رہے ہیں، تو لیلۃ القدر تو انہی راتوں میں سے کوئی ایک تھی، وہ یقیناً اللہ نے ہمارے نصیب میں کی ہوگی، اللہ اسے قبول فرمائے. اس کے بعد ہے سورہ بینہ. اس کے بارے میں غالب گمان یہ ہے، اس کا مضمون بھی بتا رہا ہے کہ یہ سورت مدنی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین منفکین. اہل کتاب اور مشرکین میں سے جنہوں نے کفر کیا ہے، وہ اپنی ہٹ سے باز آنے والے نہیں تھے. حتی تاتیہم البینہ، یہاں تک کہ پہنچ جائے ان کے پاس ایک کھلی نشانی، ایک واضح دلیل. واضح دلیل کیا ہے؟ اس سے پہلے وہ انکار کرنا جو ہے، وہ باز آنے والے نہیں تھے، مخالفت پہ اڑے ہوئے تھے، لیکن اب ایک واضح دلیل آ چکی ہے، اب انکار کی کوئی گنجائش نہیں. واضح دلیل کیا ہے؟ رسول من اللہ یتلو صحفا مطہرہ، ایک رسول ہیں اللہ کی جانب سے، اور وہ پڑھتے ہوئے وہ پڑھتے ہیں تلاوت کرتے ہیں پاکیزہ صحیفے اوراق، جس میں یہ سارا مضمون ہے تذکر کا، یاد دہانی کا، نصیحت کا، یعنی یہ قرآن. فیہا کتب قیمہ، جس میں صاف احکامات ہیں لکھے ہوئے ہیں. یعنی اب یہ حضور رسول کے آنے سے اور قرآن کے نازل ہونے کے بعد ان کے پاس دلیل ختم ہو گئی ہے، اب انکار کا کوئی جواز نہیں ہے. حقیقت اتنی کھل گئی ہے، اتنی واضح ہو چکی ہے کہ اب جو انکار کر رہا ہے وہ ڈھیٹ ہے اور ضد پر اڑا ہوا ہے، ورنہ ان پر بات کھل چکی ہے، پورے طور پر واضح ہو چکی ہے. وَمَا تَفَرَّقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَةُ، اور تفرقے میں نہیں پڑے وہ لوگ جنہیں کتاب دی گئی تھی مگر اس کے بعد کہ ان کے پاس آ چکی تھی کھلی نشانیاں اور کھلی آیات. وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، اور نہیں حکم دیا گیا تھا انہیں سوائے اس کے کہ وہ بندگی کریں اللہ کی، اپنی اطاعت کو اس کی بندگی کے لیے خالص کرتے ہوئے. یہ تمام رسولوں کی تعلیمات رہی ہیں اور یہی تعلیمات آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی ہیں، یہی دعوت قرآن کی بھی ہے، ایک اللہ کی بندگی کرو، اطاعت کو اس کے لیے خالص کر لو. حنفاء، سب سے کٹ کر اسی کے ساتھ، اسی کی طرف متوجہ ہو جاؤ. وَيُقِيمُ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ، اور قائم رکھو نماز کو اور زکات کو ادا کرو. وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ، یہی ہے سیدھی ملت کا راستہ، سیدھی ملت والا دین، یہی دین ہے جو حضرت ابراہیم کا تھا اور یہی ہے جو اب کامل شکل میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا ہوا ہے. لہذا نہ مشرکین کے لیے گنجائش ہے انکار کی اور نہ اہل کتاب کے لیے. ان الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین، بے شک اہل کتاب میں سے اور مشرکین میں سے جنہوں نے کفر کیا ہے اس کا، فی ناری جہنم، اب یہ ہوں گے جہنم کی آگ میں، خالدین فیہا، اور رہیں گے اسی میں ہمیشہ. اولئک هم شر البریہ، یہ ہیں بدترین خلائق، تمام مخلوقات میں بدترین لوگ یہ ہیں. وہ جو ہم نے پڑھا تھا نا سورہ والتین میں کہ ثم رددناہ اسفل سافلین، پھر اس انسان کو ہم نے نچلوں میں سب سے نیچے گرا دیا، تو وہ سب سے نیچے کی مثال اب یہ ہیں جو بدترین خلائق ہیں، چاہے وہ یہود ہوں چاہے مشرک ہوں. جب انکار کر دیا ہے قرآن کا، اللہ کے رسول کا، تو ان کا شمار اب اس میں ہے. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور وہ لوگ جو ایمان لائے ہیں اس قرآن پر، اس نبی پر صلی اللہ علیہ وسلم، اور جنہوں نے اچھے عمل بھی کیے، اولئک هم خیر البریہ، یہ بہترین خلائق ہیں، یہ احسن تقویم کا مصداق ہیں. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، جزاؤہم عند ربہم جنات عدن، اور ان کے لیے بدلہ ہے، جزا ہے ان کی ان کے رب کے پاس وہ باغات کے جو ہمیشہ رہنے والے ہیں، ہمیشگی کے باغات ہیں، تجری من تحتها الانہار، جن کے دامن میں چشمے اور ندیاں رواں ہوں گی، خالدین فیہا ابدا، وہ رہیں گے انہی میں ہمیشہ ہمیش. رضی اللہ عنہم ورضوا عن، یہ ہے سب سے بڑا سرٹیفکیٹ کہ اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے. ذالک لمن خشی ربہ، لیکن یہ قسمت کس کی ہے، یہ نصیب کس کا ہے، یہ ملتا ہے انہیں کہ جو ڈرتے ہوں اپنے رب سے، جن کے دل میں تقویٰ ہے، خدا خوفی ہے. اللہم ربنا جعلنا منہم. سورۃ الزلزال، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اذا زلزلت الارض زلزالہا، جب زمین ہلا ماری جائے گی جیسے کہ اس کو ہلایا جاتا ہے، یہ زلزلے کی شدت کی طرف اشارہ ہے. وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا، اور وہ نکال پھینکیں گی اپنے سارے بوجھ. وَقَالَ الْإِنسَانُ مَا لَهَا، انسان کہے گا کہ اسے ہوا کیا ہے. يَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ أَخْبَارَهَا، جس دن کہ وہ اپنی ساری داستان کہہ سنائے گی. بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَى لَهَا، اس لیے کہ اس کے رب نے، تیرے رب نے اس کو اس بات کا حکم دیا ہے، وہی کی ہے، اور وہ رب کے حکم کی پابندی کرتے ہوئے سب کچھ اگل دے گی. یومئذ یسطر الناس اشتاتا لیروا اعمالہم، اس دن نکلیں گے لوگ علیحدہ علیحدہ مختلف گروہوں میں تاکہ انہیں دکھا دیے جائیں ان کے اعمال. فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ، تو جس کسی نے ذرہ برابر بھی کوئی خیر کا کام کیا ہوگا وہ اسے وہاں موجود پائے گا، اس اعمال نامے میں ہر شے درج ہے. ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ، اور یہ ذرہ جو ہوتا ہے یہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے، ہم ذرہ کہتے تو ہیں، ذرہ عربی میں کہتے ہیں، چیونٹی کے انڈے سے نکلنے والا جو بچہ ہوتا ہے، جو جس کو دیکھنا بھی بہت مشکل ہے، اتنی باریک شے ہے، وہ ہے ذرہ. ذرہ برابر بھی اگر خیر ہے تو وہ بھی موجود پائیں گے اعمال نامے میں، اور ذرہ برابر بھی اگر شر ہے، کمایا ہے، تو وہ بھی اس کو دیکھ لیں گے اسی اعمال نامے کے اندر، ریکارڈ پورا ہوگا ہر اعتبار سے. باقی یہ کہ پھر وزن اعمال اور اس کے معاملات الگ ہیں، لیکن ہر شے دکھا دی جائے گی. سورۃ العادیات، بسم اللہ الرحمن الرحیم. والعادیات ضبحاً، قسم ہے ان گھوڑوں کی کہ جو دوڑتے ہیں ہانپتے ہوئے. فالموریات قدحاً، پھر وہ گھوڑے کے جو اپنی ٹاپوں کی ٹھوکر سے چنگاریاں نکالتے ہیں. فالمغیرات صبحاً، اور پھر وہ کہ جو غارت گری کرتے ہیں، حملہ کرتے ہیں صبح کے وقت. فاثرن بہ نقعاً، اور پھر وہ اٹھاتے ہیں اس کے اندر گرد کو. ظاہر بات ہے کہ جب گھوڑے دوڑائے جاتے ہیں تو پھر یہ اس طرح کا سڑکیں تو وہاں نہیں ہوا کرتی تھی، تو پھر مٹی اور دھول اڑتی تھی لازماً. فوسطن بہ جمعا، اور پھر گھس جانے والے اس گرد سمیت دشمن کی فوج میں. یہ ساری قسمیں جو ہیں وہ گھوڑوں کے گرد گھوم رہی ہیں. نتیجہ کیا نکالا اس سے؟ ان الانسان لربہ لکنود، بے شک انسان اپنے رب کا بڑا ہی ناشکر ہے. اس زمانے میں گھوڑے استعمال ہوتے تھے، اور گھوڑے کے ذریعے جو ہے وہ دشمن پر حملہ بھی ہوتا تھا، جو بھی ریڈ کرتے تھے وہ چھاپے مارتے تھے. گھوڑے کو اس کا مالک دانا اور پانی دیتا ہے، اور گھوڑا اس کی خاطر اپنی جان قربان کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے، گھس جاتا ہے صفوں میں دشمن کی اس کے ایک اشارے پر. اور انسان اپنے رب کا بڑا ہی ناشکر ہے. اللہ تعالیٰ نے انسان کو کیا کچھ نہیں دیا، کیا صلاحیتیں نہیں دی، لیکن وہ اپنے رب کا حکم ماننے کے لیے تیار ہی نہیں. وہ سرکش بن کے اور مخالف بن کے جو ہے وہ کھڑا ہو جاتا ہے ایک باغی کی حیثیت سے. یہ ہے بہت بڑا سبق اس میں. گھوڑوں سے ہی سبق حاصل کرو کم از کم. صرف دانا پانی ہے، انسان گھوڑے کا خالق نہیں ہے، خالق تو اللہ ہے، اس کو صرف کچھ کھلا پلا دیتا ہے، اور پھر اس کا دیکھو ایثار کیا ہے. ان الانسان لربہ لکنود وانہ علی ذلک لشہید، اور وہ اپنے اس رویے پر خود گواہ ہے. وانہ لحب الخیر لشدید، اور یہ انسان مال کی محبت میں بڑا پختہ ہے، مال کی محبت میں ایمان بیچنے کو تیار ہو جائے گا، اسلام کے خلاف جو ہے غداری کرنے پر تیار ہو جائے گا، باغیوں کے صف میں کھڑا ہو جائے گا مال کی دولت میں، توقع میں. آپ نے دیکھ لیا وہ جو مشرف صاحب نے جو کتاب لکھی ہے، اس کے اندر انہوں نے خود اعتراف کیا ہے کہ ہم نے مجاہدین پکڑ پکڑ کے حوالے کیے ہیں، اور اس کے بدلے کیا چیز حاصل کی ہے؟ ڈالرز. وہ جنہوں نے اللہ کا دین قائم کیا تھا افغانستان کی سرزمین میں، ایک واحد اسلامی ملک تھا پوری دنیا میں جہاں شریعت نافذ ہوئی تھی، اور اس اسلامی حکومت کو ختم کرنے کے لیے ہم نے امریکہ کا ساتھ دیا، اس لیے کہ ہمیں ڈالروں کی چمک نظر آئی تو ہم اللہ کے باغیوں کی صف میں کھڑے ہو گئے. وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، اور اس رونا یہ ہے کہ چوری اور سینہ زوری اس کے اوپر کتاب لکھ کے فخر کا اظہار کر رہے ہیں، اللہ کے عذاب کو دعوت دینے والی بات. تو یہ مال کی محبت میں بڑا پختہ ہے. افلا یعلم اذا بعثر ما فی القبور، کیا وہ دیکھتا نہیں ہے اس وقت، جانتا نہیں کہ جب کریدا جائے گا جو کچھ قبروں میں ہوگا سب کچھ نکال دیا جائے گا. وحصل ما فی الصدور، اور جو سینوں کے اندر ہے وہ بھی نکال باہر کیا جائے گا. ان ربہم بہم یومئذ لخبیر، اس دن ان کا رب ان سے خوب اچھی طرح باخبر ہوگا. سورۃ القارعہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم. القارعہ تم القارعہ، وہ کھٹکھٹانے والی، کیا ہے وہ کھٹکھٹانے والی؟ وما ادراک ما القارعہ، اور تم کیا سمجھے یہ قارعہ کیا شے ہے؟ یوم یکون الناس کالفراش المبثوث، جس دن کے لوگ منتشر پتنگوں کی مانند ہوں گے بکھرے ہوئے. وتكون الجبال كالعهن المنفوش، اور پہاڑ ایسے ہو جائیں گے جیسے رنگین دھنی ہوئی اون ہوتی ہے. فاما من ثقلت موازینه، تو جس کے نیکیوں کے پلڑے اس دن بھاری ہوں گے. فهو في عيشة راضية، وہ ہوگا من پسند زندگی کے اندر. واما من خفت موازینه، اور جس کے پلڑے ہلکے رہ گئے نیکیوں کے. فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ، اس کا ٹھکانہ پھر ہاویہ ہے. وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَهْ، تم کیا سمجھے کہ یہ ہاویہ کیا شے ہے؟ نارٌ حامیہ، آگ ہے بھڑکتی ہوئی. سورۃ التکاثر، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، تمہیں غفلت میں رکھا ہے حرص نے، حرص کی بہتات نے، یہ بھی مل جائے وہ بھی مل جائے اور سمیٹ لوں. دنیا کے اندر یہی ایک، اگر آخرت سامنے نہیں ہے تو پھر زیادہ سے زیادہ دنیا سمیٹنے کی فکر ہوتی ہے ہر شخص کو. حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ تم نے قبریں جا دیکھیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ انسان کی جو حرص کی آگ ہے وہ کبھی ختم نہیں ہوتی. اگر کسی کو ایک وادی بھر سونا مل جائے تو وہ چاہے گا کہ ایک وادی اور ملے مجھے. اور اس کی جو حرص اور لالچ کی آگ ہے اس کو صرف قبر کی مٹی ہی بجھا سکتی ہے. حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ تم نے جا دیکھی قبریں، وہ قبروں میں پہنچ گئے، پاؤں لٹکے ہوئے قبر میں، لیکن بڑے میاں کو فکر یہی ہے کہ کاروبار اور کیوں نہیں پھیل رہا، بینک بیلنس میں اور اضافہ کیوں نہیں ہو رہا، چار میلیں پہلے ہیں چھ کیوں نہیں ہوئی اس سال. یہ ہے انسان کی جو حرص ہے اور حوث. کلا سوف تعلمون، کوئی نہیں، ان قریب تم جان لو گے، حقیقت کھل جائے گی. ثم کلا سوف تعلمون، پھر کوئی نہیں، بہت جلد جان لو گے. اور وہ جلد وہی ہے کہ موت کا فرشتہ سر پر آئے گا اور جان کھینچنے کے لیے اسی وقت اندازہ ہو جائے گا کہ ہم کتنے غلط رخ کے اوپر ہم نے زندگی گزاری ہے. کلا لو تعلمون علم الیقین، کوئی نہیں، کاش کہ تم اس کو جانتے یقینی علم کی حیثیت سے. علمی طور پر تو آخرت کا اس بات ہوتا ہے، اللہ نے یہ کائنات جو ہے بے مقصد پیدا نہیں کی، انسان کو نیکی اور بدی کا شعور دیا ہے، اس کا نتیجہ نکلنا چاہیے، نیکوکاروں کو ان کی جو ہے بھرپور جزا ملنی چاہیے، بدکاروں کو اور ظالموں کو ان کے ظلم کی بھرپور سزا ملنی چاہیے. عقلی طور پر تو جو ہے انسان جانتا ہے آخرت کو، کاش کہ تم عقلی طور پر جان کر اس کو سمجھ لیتے. لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمَ، اب تو تم دیکھو گے اپنی آنکھوں سے اس جہنم کو، دنیا میں تو نہیں مانے لیکن اب دیکھنا ہے تمہیں. ثم لترونها عین الیقین، اور پھر تم دیکھو گے اسے یقین کی آنکھ سے. بلکہ آنکھ جھپکائے گا انسان کے، جو کہ میں دیکھ رہا ہوں صحیح ہے کہ نہیں ہے، پھر پتہ لگ جائے گا کہ یہ واقعہ ہے حقیقت ہے. اگر دنیا میں علم الیقین کی بنیاد پر جو دلیلیں موجود ہیں، فطرت کے اندر گواہی ہے، اس وقت مان کے اقرار کر لیتے تو آج یہ دن نہ دیکھنا نصیب ہوتا. ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، اور پھر تم سے پوچھا جائے گا اس دن قیامت کے دن نعمتوں کے بارے میں. اللہ تعالیٰ نے جو نعمتیں دنیا میں دی تھی ایک ایک کا حساب ہوگا، پائی پائی کا. سورۃ العصر، بسم اللہ الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر، یہ سورہ مبارکہ جو ہے یہ قرآن مجید کی عجیب سورت ہے، بڑی مختصر سورت ہے، لیکن اب تک ہم نے جو پورا قرآن پڑھا ہے اب بالکل اینڈ پر پہنچ گئے ہم. یہ سارے کا سارا قرآن ہمارے لیے ہدایت نامہ ہے، ایک ایک آیت کے اندر ہمارے لیے رہنمائی اور ہدایت ہے، لیکن اس سارے کا خلاصہ اللہ تعالیٰ نے آخر میں ہمارے اس یہاں پر دے دیا. جو کچھ تم نے اب تک پڑھا ہے اس کا خلاصہ سن لو. قرآن کا جو پیغام ہے اس کا خلاصہ تین آیات میں، یہ بھی اللہ کا کتنا بڑا احسان ہے. اسی لیے صحابہ کرام کے بارے میں آتا ہے کہ وہ جب ایک دوسرے سے ملتے تھے، اذا التقیا لم يتفرقا حتى يقرا احدهما على الاخر سورۃ العصر، تو ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوتے تھے جب تک ایک دوسرے کو سورہ عصر نہ سنا دیں. قرآن کا پیغام جو ہے وہ آپس میں جو ہے شیئر کریں، دوبارہ اس کو اپنے ذہن میں اجاگر کریں، تازہ کریں. یہ پیغام ہے جو سامنے رہنا چاہیے، اور بڑا آسان ہے بہت سادہ الفاظ میں. فرمایا والعصر ان الانسان لفی خسر، قسم ہے تیزی سے گزرتے ہوئے زمانے کی، یقیناً پوری نوع انسانی بہت بڑے خسارے اور ناکامی سے دوچار ہونے والی ہے. اللہ تعالیٰ نے انسان کو بنایا تو ہے اشرف المخلوقات، لیکن اسے اس ایک امتحان میں ڈالا ہے، اور اب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تیزی سے گزرتا ہوا زمانہ گواہ ہے. اس زمانے میں نے تو سب کچھ دیکھا ہوا نا، حضرت آدم سے لے کر آخری تک، کہ نو انسانی جس رستے پہ گئی ہے وہ ناکامی اور خسارے کا ہے، ان کا جو انجام ہے وہ جہنم، بڑی اکثریت اس میں جھونک دی جائے گی. پوری نوع انسانی قدم بقدم جہنم کی طرف بڑھ رہی ہے، اس بڑے خسارے کی طرف. الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، ایکسیپشن ہے وہ لوگ، مگر وہ لوگ کہ جو ایمان لائیں، وعملوا الصالحات، اور نیک کام کریں، عمل کریں اچھے. یہاں پہ ختم نہیں کیا، اور بھی شرط ہے. وتواصوا بالحق، ایک دوسرے کو حق کی وصیت کریں، تاکید کریں، حق کے علم بردار بن کے کھڑے ہوں. یہ بنیادی چھوٹی صورت ہے، اور اس میں ہمارے دینی تقاضے جو ہیں وہ منیمم الفاظ میں بیان ہو گئے. خسارے سے کون بچے گا جو چار شرطیں پوری کرے؟ چھوٹی سی صورت ہے. اور حضرت امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر لوگ اس ایک صورت کے اوپر غور کر لیں، تدبر کر لیں، تو یہ کافی ہے ان کی ہدایت کے لیے. لہذا اس کو تھوڑا سا میں زیادہ وقت دے رہا ہوں کہ یہ چار شرائط جو پوری کرے گا وہ خسارے سے بچے گا. ایمان دلی یقین والا، نمبر دو عمل صالح، ایمان کے عملی تقاضے پورے کرنے ہیں، اپنے وجود پر بھی، اپنے گھر میں بھی اسلام کو جو ہے وہ نافذ کرنا ہے. نمبر تین وتواصوا بالحق، حق کے علم بردار بن کے کھڑے ہونا ہے. اس کے تقاضے کیا ہیں؟ اسی حق کو دوسروں تک پہنچانا بھی ہے، اسی پیغام کو جو ہے ساری دنیا کے سامنے یا جو بھی جس کی جو بساط ہے اس تک پہنچانے کی کوشش کرنی ہے. اس لیے کہ یہ آخری کلام ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی اور نبی اور رسول نہیں آئے گا. یہ ذمہ داری اس امت کی ہے اور امت کے ہر فرد کی ہے. اور اسی کا پھر وہ آخری مقام وہ ہے کہ جب حق کو قائم کرنے کے لیے ہاتھ میں تلوار بھی لینی پڑی ہے مسلمانوں کو، اور پڑتی ہے، ہم پڑھ چکے ہیں آیات. یہ ہیں تقاضے دین کے، اللہ سے وفاداری کا یہ راستہ ہے. جو اس رستے کو اختیار کرے گا، دین کی دعوت بھی دے گا، دین کی دعوت اور اشاعت کا کام بھی کرے گا، اور اللہ کے دین کو قائم کرنے کے لیے ایفرٹ بھی کرے گا، قربانیاں بھی دے گا، یہ لوگ ہیں جو بچ جائیں گے اس خسارے سے. گویا باٹم لائن جو شرائط ہیں وہ اس صورت میں بیان کی گئی ہیں اس بڑے خسارے سے بچنے کے لیے. یہ ہے اصل میں قرآن کے پورے پیغام کا خلاصہ. اسی کو کھول لیں تو پورا قرآن ہے، اسی کی تشریح ہے پورا قرآن. تو اس کو ذہن نشین کر لیں. اور بہرحال یہی وہ دعوت ہے جس کو لے کر والد محترم اٹھے تھے کہ ہمیں یہ اپنی دینی ذمہ داریاں ادا کرنی ہیں اپنی عاقبت سنوارنے کے لیے، اور اس ذریعے سے جو ہے اللہ سے ہم نے اپنے وفاداری کا گویا کہ ثبوت فراہم کرنا ہے اپنے عمل سے، اور دین کے انتقاضوں کو پورا کرنا ہے اپنے ہی فائدے کے لیے. ورنہ یہ جو خسارہ ہے، خسران، اللہ تعالیٰ اس سے ہم سب کو محفوظ رکھے. اس سے بچنے کے حوالے سے ہمیں خود، ہمارا اپنا بہتر مستقبل یہی ہے کہ ہم یہ سارے کام کریں گے تو اللہ تعالیٰ کی رحمت ہمارے شامل حال ہوگی انشاءاللہ. سورۃ الہمزہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وتواصوا بالحق، جو آپس میں ایک دوسرے کو حق کی تاکید کرتے ہیں. وتواصوا بالصبر، اور پھر اس رستے میں جو مشکلات آتی ہیں، اس لیے کہ جب بھی حق کی بات آپ کریں گے رکاوٹیں آئیں گی، مشکلات آئیں گی. اور آج سب سے بڑی رکاوٹ یہ ہے کہ آپ حق بات کا آپ طے کر لیں کہ گھر میں نے شریعت نافذ کرنی ہے، میں نے حرام سے بچنا ہے، میں نے اپنا جو ہے وہ سارا معاملہ جو ہے گھر کے اندر اور باہر کا پردہ وغیرہ اسلامی معاشرت اس کو اختیار کرنا ہے. آپ دیکھیں گے ساری برادری مخالف ہو جائے گی، بائیکاٹ کرے گی، لوگ کہیں گے پاگل ہو گئے ہیں. قرآن تو آپ نے سارا پڑھ لیا، آپ نے تقاضے سامنے آ گئے ہیں، اسلام کیا کہتا ہے، قرآن کیا کہتا ہے، اللہ کیا کہتا ہے، لیکن اس پر عمل کر کے دیکھیں. اس معاشرے میں یہاں کافر نہیں ہے، لیکن خود مسلمان سب سے بڑی رکاوٹ بنیں گے. آپ اللہ کے دین کو قائم کرنا چاہتے ہیں اس ملک کے اندر، یہاں کا جو پورا سو کالڈ جو انتظامیہ ہے اور یہاں کا جو سسٹم ہے وہ سب سے بڑی رکاوٹ ہے، اور سسٹم کے کسٹوڈین کبھی نہیں چاہیں گے اللہ کا دین یہاں قائم ہو. لہذا ان کے خلاف آپ کو ایفرٹ کرنی پڑے گی. اس ایفرٹ کا طریقہ بھی ہمیں سیرت سے لینا ہوگا. پہلے دعوت دیتے رہو، دعوت دیتے رہو، دعوت دیتے رہو، پھر ایک جمعیت فراہم کرو، قوت ہو، اور پھر اس قوت کے بل کے اوپر جو ہے وہ اللہ کے دین کو قائم اور غالب کرو، جیسے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے اور مسلمانوں نے، صحابہ کرام نے کیا ہے. اس کے لیے آج کے دور میں کیا رہنمائی ہے، وہ ساری چیزیں جو ہیں والد محترم نے منہج انقلاب نبوی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کیسے قائم اور غالب کیا تھا، اور آج ہم اس سے، آپ کے اس اسوے سے کیسے فائدہ اٹھا سکتے ہیں، اور ہمیں کیسے یہ کام کرنا ہوگا کہ ہم اللہ کے وفاداروں کی فہرست میں شامل ہو جائیں. تو یہ ہے صبر کا مرحلہ لازماً آئے گا، مشکلات آئیں گی، اس پر صبر کرنا ہوگا. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. شروع میں ہی مسلمانوں سے کہہ دیا گیا تھا کہ تمہیں بہترین امت تو بنایا گیا ہے، لیکن تمہارے ذمہ جو مشن ہے اس میں رکاوٹیں آئیں گی، تکالیف آئیں گی، مشکلات آئیں گی، نقصان بھی ہوگا، ہر طرح کا ہوگا، یہ سب جھیلنا اور برداشت کرنا ہوگا. اس کے لیے ذہنی طور پر تیار ہوں. اور کس لیے؟ تاکہ رب راضی ہو جائے اور ہماری عاقبت سنور جائے. اصل فیوچر وہ ہے، اللہ تعالیٰ اس میں ہمیں کامیابی عطا فرمائے. تو وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، جب مشکلات آتی ہیں تو پھر ایک دوسرے کو تسلی دیتے ہیں اور صبر کی تلقین کرتے ہیں کہ یہ اس رستے کے لوازمات ہیں، صبر کرو گے تمہارا اجر اور بڑھے گا. سورۃ الہمزہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَيْلٌ لِّكُلِّ هُمَزَةٍ لُّمَزَةٍ، خرابی ہے، بربادی ہے ہر اس شخص کے لیے جو تانا دینے والا ہے اور عیب چینی کرنے والا ہے. اس معاشرے میں جو عمومی کردار اب بن گیا تھا لوگوں کا، اور خاص طور پر سرداران قریش کا، اس کو ہائی لائٹ کیا جا رہا ہے. الذی جمع مالا وعددا، جس شخص نے، وہ کہ جس نے مال سمیٹا اور گن گن کر رکھا. اور حقیقت میں یہ کردار ہر شخص کا ہوگا جو آخرت کو نہیں مانتا یا آخرت کو بھولا ہوا ہے، جس کی نظر میں دنیا ہی سب کچھ ہے، تو پھر اس کا کردار بھی بڑا گھٹیا ہو جاتا ہے. مال سمیٹتا ہے، الذی جمع مالا وعددا، اور خوب گن گن کے رکھتا ہے. یحسب ان مالہ اخلدا، اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ اس کا مال ہمیشہ اس کے ساتھ رہے گا، یہ اس کو ہر وقت حاصل ہوگا. اسے یہ اندازہ نہیں ہے کہ کسی دن وہ ایک دن اچانک کیوں محروم ہو جائے گا، پھر اس کا نہیں ہوگا، وہ اس کے وارثوں کا ہوگا. کلا لینبذن فی الحطمہ، کوئی نہیں، وہ پھینکا جائے گا حطمہ کے اندر. اب حطمہ کیا ہے؟ وما ادراک ما الحطمہ، تم کیا سمجھے کہ یہ حطمہ کیا ہے؟ نار اللہ الموقدہ، یہ اللہ کی سلگائی ہوئی، اللہ کی بھڑکائی ہوئی آگ ہے. التی تطلع علی الافدہ، جو دلوں پر جا چڑھتی ہے، اس کا اثر جو ہے وہ قلوب کے اوپر ہوتا ہے براہ راست. انہا علیہم مؤصدہ، اور وہ جو ہے وہ آگ ان کے اوپر موند دی جائے گی. فی عمد ممددہ، لمبے لمبے ستونوں میں، یعنی ستونوں کی شکل میں انسان جو ہے اس کے اندر ہوگا، اور اوپر سے اوپر ڈھکنا لگا دیا جائے گا، ساری تپش ہیٹ جو ہے اس کو بھرپور طور پر اس کو ملے. یہ ہے حطمہ. اللہ تعالی ہمیں اس سے بچائے، محفوظ رکھے. اگلی دو صورتیں جو ہیں اس میں خاص طور پر قریش سے خطاب ہے، اور اللہ کی جو نعمتیں ان پر ہوئی ہیں، اور بیت اللہ کے طفیل جو انہیں اللہ تعالی نے بہت سی سہولتیں دے رکھی تھیں، دنیاوی فائدے تھے، ان کو گنوایا گیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورہ فیل ہے یہ. الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، کیا تم نے نہیں دیکھا کہ کیا معاملہ کیا تھا تمہارے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ. الم یجعل کیدہم فی تضلیل، تو کیا اللہ نے ان کی اس چال کو بالکل باطل نہیں کر دیا، ضائع نہیں کر دیا، برباد نہیں کر دیا. وارسل علیہم طیرا ابابیل، اور بھیجے ان پر پرندوں کے جھنڈ کے جھنڈ. ترمیہم بحجارت من سجیل، جو پھینکتے تھے ان پر پتھریاں، یعنی پتھر جو سنگ گل کے تھے. فجعلہم کعصف معقول، اور پھر انہیں کر دیا ایسے کہ جیسے کھایا ہوا بھوسا ہوتا ہے، اس طرح سے وہ لشکر تباہ و برباد ہوا. اس واقعے کے بارے میں تو ہر مسلمان جانتا ہے، یہ واقعہ فیل. جس سال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی ہے، اسی سال یہ واقعہ پیش آیا. ابرہہ جو ہے یمن کا بادشاہ تھا، اس نے یہ دیکھتے ہوئے کہ لوگ بیت اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں، اس نے اپنے ہاں یمن میں بھی ایک عبادت خانہ جو ہے وہ تعمیر کیا، اور اس کے اندر بڑی سہولتیں وغیرہ رکھی، لوگوں کے لیے اٹریکشن کا سامان رکھا، لیکن لوگ اس کی طرف کوئی آتے ہی نہیں تھے. ایک تو اسے اس بات کا غصہ تھا، دوسرے یہ کہ قریش کو پتہ چلا کہ انہوں نے جو ہے وہ اس قسم کا کام کیا ہے، تو انہی میں سے کوئی شخص جا کر اور وہاں پر گندگی پھیلا کر بھی آ گیا، کہ یہ ان کو کیسے جرت ہوئی. اس پر اس کا غصہ اور چڑھا، پھر وہ ہاتھیوں کا لشکر لے کر حملہ آور ہوا تھا، اور کہا جاتا ہے کہ وہ اس وقت عبد المطلب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا جو ہیں وہی متولی تھے، اور وہ وہاں کے قریش کے سردار تھے. چنانچہ ان سے کہا گیا، انہوں نے کہا کہ بھئی تم اپنے گھروں کی حفاظت کرو، ہاتھیوں کا لشکر لے کر آ رہا ہے، ہم تو رزسٹ نہیں کر سکتے، لیکن جس کا گھر ہے وہ خود بچا لے گا. تو اللہ تعالیٰ نے جو اہتمام کیا، گویا ایک نشانی تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سال ولادت کے اندر یہ واقعہ ہونا ان کے لیے ایک اس کا ایک بہت ہی ایک ایونٹ تھا ہسٹوریکل. اور وہ ہاتھیوں کا لشکر لے کے چلا آ رہا ہے وادی محسر تک جب وہ پہنچا ہے. آپ میں سے اکثر جو حج پہ گئے انہیں معلوم ہے مزدلفہ کے پاس وادی محسر تک جو پہنچا ہے تو اس پر سمندر کی طرف سے جھنڈ کے جھنڈ آئے ہیں پرندوں کے, مختلف رنگوں کے, سبز رنگ, زرد رنگ, چھوٹے چھوٹے پرندے, اور ان کے پاؤں میں اور چونچوں میں کنکریاں. وہ انہوں نے جو ہے اوپر لشکر کے اوپر سے برسائی ہیں, اور وہ بلٹ کی طرح لگتی تھی, جس کو لگی وہ وہیں ختم ہو گیا. ہاتھی جو ہے وہ بھی جو ہے اس کے مارے گئے. یہ اللہ نے گویا اپنی قدرت کا ایک نمونہ اور لوگوں کو ایک تجربہ کرایا کہ اصل قوت اللہ کی ہے اور وہ اپنے گھر کی حفاظت کیسے کرتا ہے, اسی کی طرف اشارہ ہے. اور یہ قریش کو توجہ دلائی گئی ہے. اس کے بعد ہے سورہ قریش, بسم اللہ الرحمن الرحیم. لِإِلَافِ قُرَيْش إِلَافِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ, اس لیے کہ مانوس رکھا قریش کو سردی اور گرمی کے سفر سے, انہیں مانوس رکھا سردی اور گرمی کے سفر سے. قریش کو یہ سہولت حاصل تھی کہ ان کے قافلوں پر کوئی جو ہے اٹیک نہیں کرتا تھا, حملے نہیں ہوتے تھے. اس زمانے میں قافلوں کو لوٹنا تو ایک معمول تھا, اور یہ ٹریڈ روٹ جو ہے وہ یمن سے لے کر اور شام تک کا, اس کے اوپر ان کی مونوپلی تھی, اور ان پر حملہ کوئی کیوں نہیں کرتا تھا, یہ بیت اللہ کی وجہ سے, کہ یہ بیت اللہ کے کسٹوڈین تھے, متولی تھے. اس احترام کی وجہ سے کوئی ان کے قافلوں پر ہاتھ نہیں ڈالتا تھا, اور بڑی سہولت سے ان کا آنا جانا تھا. تو اللہ تعالیٰ نے مانوس کر دیا اس سفر سے, ان کے لیے سہولت پیدا کر دی. سردی اور گرمی کا سفر, سردیوں میں وہ رخ کرتے تھے یمن کی طرف, اس لیے کہ یمن گرم علاقہ ہے. گرمیوں میں وہ جاتے تھے شام کی طرف, وہ ٹھنڈا علاقہ ہے. تو یہ ان کا جو ہے پورے سال کا ایک روٹین تھا. تو رحلت الشتاء والصیف, سردی اور گرمی کے سفر سے انہیں مانوس کر دیا. فلیعبدوا رب ھذا البیت, تو چاہیے کہ اب اس گھر کے رب کی, اس گھر کے مالک کی وہ بندگی کریں, اس کی اطاعت کریں, اس کے سامنے سر جھکائیں. الذی اطعمہم من جوع, جس نے انہیں کھانے کو دیا ہے بھوک میں. یہ معاش کا سلسلہ ان کا اللہ تعالی کی رحمت کی وجہ سے ہے. وآمنہم من خوف, اور حالت خوف سے اللہ نے انہیں امن عطا کیا کہ کوئی ان کے قافلوں پر ہاتھ نہیں ڈالتا. یہ سارا کا سارا برکت کس کی ہے؟ یہ اللہ کے گھر کی ہے. تو اس اللہ کے سامنے سر جھکاتے کیوں نہیں ہیں؟ اس کے حکم کے آگے جو ہے سر تسلیم خم کیوں نہیں کرتے؟ سورۃ الماعون, بسم اللہ الرحمن الرحیم. اور رأیت الذی یکذب بالدین, کیا تم نے دیکھا اس شخص کو کہ جو جھٹلاتا ہے جزا و سزا کے دن کو؟ فذلک الذی یدعو الیتیم, یہی ہے وہ شخص کے جو دھکے دیتا ہے یتیم کو. یہ بھی ان کا جو عام کردار تھا اس کو نمایاں کیا. ایک طرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں, ان کے اخلاق اور ان کے اندر جو ہمدردی اللہ تعالی نے رکھی تھی خدمت خلق کے کام, اور آپ کے صحابہ ہیں جو خدمت خلق میں بھی لگے ہوئے ہیں اور لوگوں کو بھی دعوت دے رہے ہیں, اور ایک یہ ہیں قریش. فذلک الذی یدعو الیتیم, یہی وہ لوگ ہیں کہ جو دھکے دیتے ہیں یتیم کو. ولا یحض علی طعام المسکین, اور مسکین کو کھانا کھلانے کی توفیق انہیں کہاں ہوگی؟ یہ دوسروں کو بھی ترغیب نہیں دیتے کہ بھئی یہ مسکین ہے, اس کی کوئی مدد کر دو, اس کو کچھ کھلا دو. فویل للمصلین, تو خرابی اور بربادی ہے ان نمازیوں کے لیے. الذین هم عن صلاتهم ساہون, جو اپنی نمازوں سے غافل ہیں. یہ خاص طور پر قریش کے چونکہ پس منظر میں آیا ہے اور مکی صورت ہے, تو اس سے اصل میں مراد یہ ہے کہ ان کے ہاں بھی تصور تھا ایک نماز کا. حضرت ابراہیم کی ملت میں تھے, اسی دین کو کہتے تھے, کہ بہرحال اس کے کچھ آثار ہیں. لیکن وہ کیا تھا؟ وما کان صلاتهم عند البیت الا مکاء وتصدیا, تالیاں پیٹتے تھے اور آوازیں نکالتے تھے مختلف قسم کی, یہ ان کی نماز تھی. تو بہرحال اس کے خاص طور پر اس طرح اندر میں کہا گیا کہ فویل للمصلین, تباہی اور بربادی ہے ان نمازیوں کے لیے. الذین هم عن صلاتهم ساہون, جو اپنی نمازوں سے غافل ہیں. لیکن بہرحال اس آیت کے اندر وہ لوگ بھی جو نماز پڑھ تو پڑھتے ہیں لیکن انہوں نے پتہ ہی نہیں ہے کیا پڑھ رہے ہیں, کوئی توجہ ہی نہیں ہے, ان کے لیے بھی وارننگ ضرور ہے کہ نماز کا مقصد اصل میں کیا ہے؟ اللہ کی یاد. اللہ کے حضور آپ کھڑے ہیں, اس کے کچھ تقاضے ہوتے ہیں, کچھ پتہ تو ہونا چاہیے, احساس تو ہونا چاہیے. اور اگر نماز کے دوران سارے دن کے مسئلے جو ہیں ان کو جو ہے ذہن میں تازہ کرنا ہے, اور اس کے الجھے ہوئے مسائل کا حل جو ہے وہ نماز کے دوران جو ہے اس کے لیے ساری کوشش کرنی ہے, تو ظاہر بات ہے کہ پھر وہ نماز نماز نہیں رہی. الذین هم یراؤون, وہ لوگ کے جو دکھاوا کرتے ہیں، خاص طور پر جو دکھاوے کی نماز پڑھ رہے ہیں، وہ تو انتہائی سے زیادہ اللہ کی نگاہ میں مجرم ہیں. وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ، اور معمولی سی برتنے کی چیزوں میں بھی بخل سے کام لیتے ہیں، وہ بھی ایک دوسرے کو دینے کے روادار نہیں ہیں. سورۃ الکوثر، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، اے نبی ہم نے آپ کو عطا کی ہے یہ کوثر. کوثر کا مطلب ہے خیر کثیر، بہت بڑی خیر. اس سے مراد کیا ہے؟ حوض کوثر بھی اس سے مراد ہو سکتی ہے، جو میدان حشر میں جس کے ساقی ہوں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم. اسی طرح یہ قرآن بھی بہت بڑا خیر ہے، کوثر سے مراد یہ بھی ہو سکتا ہے. بیت اللہ بھی ایک خیر کا اور مرکز ہے، وہ بھی ہو سکتا ہے. بہرحال آپ کو خیر کثیر ہم نے عطا کر دیا. فصل لربک وانحر، تو پڑھیے اپنے رب کے لیے نماز اور اسی کے لیے قربانی کیجئے. ان نشانیک هو الابتر، بے شک آپ کا دشمن ہی منقطع ہونے والا ہے. اس کا پس منظر اکثر لوگوں کو معلوم ہوگا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے چونکہ کوئی نرینہ اولاد نہیں دی، یا دی بھی ہے تو بالکل بچپن میں ہی لے بھی لی، تو اس کی وجہ سے قریش کو کہنے کا موقع ملا کہ یہ تو ابتر ہیں، معاذ اللہ، کہ ان کا نام تو آگے چلے گئی نہیں، ان کے تو کوئی نرینہ اولاد ہی نہیں ہے. تو یہ جو تانا تھا وہ اللہ تعالیٰ نے واپس پھیر دیا ان کی طرف. ان نشانیہ کا ہوا الابتر، جو آپ کے دشمن ہیں وہی ہیں ابتر، وہی ہیں کہ جن کا دم کٹے ہیں، اور ان کا نام لیوا آئندہ کوئی نہیں ہوگا، بلکہ ان کے نام کے حوالے سے جس جو بھی پہچانا جائے گا اس کے لیے باعث شرمندگی ہوگا وہ نام. سورۃ الکافرون، بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون، اے نبی فرما دیجئے کہ اے کافرو، میں تو بندگی نہیں کرتا اس کی جس کی بندگی تم کرتے ہو. ولا انتم عابدون ما اعبد، اور نہ تم پوچھنے والے ہو اس کو کہ جس کو میں پوچھتا ہوں، نہ تم پوچھتے ہو اس کو کہ جس کو میں پوچھتا ہوں. ولا انا عابد ما عبدتم، اور نہ مجھے پوچھنا ہے اس کو جس کو تم نے پوجا ہے. ولا انتم عابدون ما اعبد، اور نہ تم آئندہ پوجنے والے ہو اس کو کہ جس کو میں پوجوں گا. یہ تکرار بھی ہے، اور خاص معاملہ اس کا یہ ہے کہ اس پس منظر جو ہے اس کا کہ کچھ قریش کے سرداروں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے آفر کی تھی کہ چلیں ہم صلح کر لیتے ہیں، ایک سال کے لیے آپ ہمارے معبودوں کی پرستش کریں، ان کو اپنا رب مان لیں، اگلے سال ہم آپ کے معبود کو جو ہے اپنا رب مان کر اس کی بندگی کریں گے. یہ ہے جو کچھ لے دے کر، گیو اینڈ ٹیک کر لیا جائے تاکہ یہ جھگڑا ختم ہو جائے. اس پر پھر دو ٹوک انداز میں کہا گیا ہے کہ اپنے ذہن سے نکال دو ایسا خناس، کوئی امکان نہیں ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے معبودوں کے لیے ایک لمحے کے لیے بھی ان کے لیے کوئی نہ کوئی مقام جو ہے رکھیں، اپنے دل میں سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. تو اسی لیے تکرار ہے، لا اعبد ما تعبدون، میں نہیں بندگی کرتا اس کی جس کی تم بندگی کرتے ہو. ولا انتم عابدون ما اعبد، اور نہ تم بندگی کرتے ہو اس کی جس کو میں بندگی کرتا ہوں. ولا انا عابد ما عبدتم، اور نہ میں مجھے بندگی کرنی ہے اس کی جس کو تم پوچھتے ہو. ولا انتم عابدون ما اعبد، اور نہ آئندہ بھی تم بندگی کرو گے اس کی جس کی بندگی کرتا ہوں. لکم دینکم ولی دین، کوئی پیچ اپ ممکن نہیں ہے، تمہارے لیے تمہارا دین ہے، میرے لیے میرا دین ہے. سورۃ النصر، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اذا جاء نصر اللہ والفتح، جب پہنچ جائے اللہ کی مدد اور فتح. ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا، اور آپ دیکھیں لوگوں کو کہ داخل ہو رہے ہیں اللہ کے دین میں فوج در فوج، بڑی تعداد میں لوگ اسلام لا رہے ہیں. فسبح بحمد ربک واستغفر، تو پھر تسبیح کیجئے اپنے رب کی حمد کے ساتھ اور استغفار کیجئے اسی سے. انہ کان توابا، یقیناً وہ ہے توبہ کا قبول فرمانے والا. اس میں ایک طرف فتح کی نوید بھی ہے کہ اب لوگ درجوک آ رہے ہیں، فوج در فوج داخل ہو رہے ہیں اسلام میں. کبھی مہینوں کوشش کے بعد کوئی ایک شخص جو ہے وہ آتا تھا، اور اب روزانہ جو ہے وہ غول کے غول اسلام قبول کر رہے ہیں. یہ فتح مکہ کے بعد ہوا ہے، اور بعض کے نزدیک یہ قرآن مجید میں بالکل آخری صورتوں میں سے ہے جو نازل ہوئی ہیں. اور گویا اس میں اس بات کا بھی اشارہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن اب ایک حد تک جو مشن تھا وہ پورا ہو گیا، بقیہ جو ہے اب آپ کے وفاداروں نے اس کو آگے لے کر چلنا ہے. تو گویا وہ وقت قریب آ گیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مراجعت ہوگی اللہ کی طرف. تو جب یہ صورتحال ہو تو آپ تسبیح کیجئے اپنے رب کی حمد کے ساتھ اور کثرت سے استغفار کیجئے انہ کان توابا، بے شک وہ ہے معاف فرمانے والا. سورۃ اللہب، بسم اللہ الرحمن الرحیم. تبت یدا ابی لہب و تب، ٹوٹ گئے ابو لہب کے ہاتھ اور وہ ہلاک اور برباد ہو گیا. ما اغنا عنہ مالہ وما کسب، کچھ کام نہ آیا اس کا مال بھی اور جو اس نے کمائی کی تھی. سیصلا نارن ذات لہب، اب وہ پڑے گا ایسی آگ میں جو خوب بھڑکتی ہوئی ہوگی. نام بھی اس کا ابو لہب ہے اور آگ کی بھی صفت بیان کی گئی کہ وہ بھی لہب ہوگی، وہ انتہائی بھڑکتی ہوئی آگ. وامرأته، اور اس کی بیوی بھی. حمالۃ الحطب، جو ایندھن دھوتی ہوئی، ایندھن کو ڈھوتی ہے، لکڑیاں جو ہے ڈھو کر لایا کرتی تھی اپنے لیے ایندھن کے طور پر، یعنی بہت مالدار ہونے کے باوجود بھی جنگل سے جا کر خود لکڑیاں لے کے آتی تھی کہ ایندھن کے لیے، یعنی کنجوس بھی بہت تھی. حمالۃ الحطب، فی جیدھا حبل من مسد، اور اس کی گردن میں ہے ایک رسی کے جو خوب بٹی ہوئی ہوگی، مونج کی رسی. یہ اللہ کا بہت بڑا دشمن تھا، اللہ کے رسول کا اور اللہ کے دین کا، ابو لہب، سگا چچا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور اس کی مذمت میں یہ پوری صورت ہے. اس شخص نے کہا تھا جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت پیش کی ہے پہلی مرتبہ مجمع میں، توحید کی دعوت دی ہے اور ایمان لانے کی دعوت دی اپنی قوم کو، تو آخر میں اسی نے کہا تھا کہ تبل لکا لہذا جماعتنا، کہ تمہارے ہارٹ ٹوٹ جائیں معاذ اللہ، کیا اس کام کے لیے ہمیں اکٹھا کیا تھا؟ یعنی یہ انتہا درجے کی گستاخی تھی. تو اللہ تعالیٰ نے فوراً ہی اس کا جواب دے دیا، ہاتھ تو تیرے ٹوٹیں گے اور تباہ و برباد تو ہوگا. اور چنانچہ ہوا بھی یہی ہے، بڑی ذلت کی موت مرا ہے بدر کے، اس میں جو ہے غزوہ بدر کے موقع پر. یہاں سے تو مشرکین 1000 گئے تھے، یہ نہیں گیا تھا، اپنی طرف سے اس نے کرائے کے جو ہے لڑنے والے بھیج دیے تھے، مرسنریز بھیج دیے تھے. لیکن پھر اس کی موت ایسے واقع ہوئی ہے کہ ایسی کوئی بیماری لگی ہے کہ لوگ اس کو چھوت کی وجہ سے اس کو پھینک دیا، اور بہت ہی ذلیل و خوار ہو کر اس کی موت واقع ہوئی ہے. اور اس کی بیوی بھی جو ہے اس کے گلے میں واقعتاً ایک مونج کی رسی کا جو ہے وہ پھندا بن گیا جب وہ لکڑیاں لے کر لا رہی تھی، اور اسی سے گلا گھٹ کر وہ مر گئی. تو یہ انجام ہوا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں کا، اور جو پیشین گوئی تھی وہ بھی اللہ کی پوری ہو کر رہی. سورۃ الاخلاص، بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد، توحید کا بہت بڑا خزانہ ہے، اور بہت سی احادیث کے مطابق یہ 1/3 قرآن کے برابر ہے یہ ایک سورت اپنی فضیلت میں. قل هو اللہ احد کہہ دیجئے کہ وہ اللہ تنہا ہے. واحد نہیں کہا کہ ایک ہے، بلکہ احد کہا ہے، یکتا، تنہا، کوئی اس جیسا ہے ہی نہیں. ایک کے بعد تو دوسرے کا بھی امکان ہوتا ہے، اس کے بعد جو تنہا اور یکتا ہوتا ہے اس میں کسی دوسرے کا امکان ہی نہیں. احد، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے. ترجمہ تو یہ ہے، صمد اس چٹان کو کہتے ہیں جو سمندر میں ہو اور لوگ جو ہیں اس کی پناہ حاصل کرتے ہیں اپنے بچاؤ کے لیے. تو اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے، وہ چٹان جو ہے اپنی جگہ بڑی مضبوط ہے. اللہ کی ذات یہ ہے کہ اسے کسی کی احتیاج نہیں ہے، وہ اپنے بل پر قائم ہے اور سارے اس کے محتاج ہیں، سب اس کی پناہ جو ہے وہ چاہتے ہیں، سب اس کی مدد کے خواہاں ہیں اور حاجت مند ہیں. یہ وہ ذات ہے الصمد. لم یلد ولم یولد، نہ اس کے کوئی اولاد ہے اور نہ ہی اس کے کوئی والدین ہیں، نہ اس نے جنا نہ وہ کسی سے جنا گیا. یکتا ہے، اس کی کوئی نظیر ہو ہی نہیں سکتی، بے مثل ہے. ولم یکن لہ کفواً احد، اور کوئی نہیں ہے کسی بھی اعتبار سے اس کا ہم سر ہم پلہ. توحید کے حوالے سے یہ بہت بڑا خزانہ ہے. آخر میں دو صورتیں ہیں، معوذتین، کہ انسان کو یہ ہدایت کی بات تو ساری آ گئی، کامیاب کون ہے ناکام کون ہے اس کا خلاصہ بھی سورۃ الاثر میں آ گیا قرآن کی پوری دعوت کا. اب کچھ چیزیں انسان کے اوپر خارج سے اثر انداز ہوتی ہیں جو اس کو نقصان پہنچاتی ہیں، کچھ باطن سے، تو ان کے تحفظ کے لیے یہ معوذتین ہیں کہ دنیا میں رہتے ہوئے کئی قسم کے اندیشے ہوتے ہیں انسان کے لیے خطرات ہیں، اور جو زیادہ خطرناک اس کے لیے ثابت ہو سکتے ہیں ان سے بچاؤ کا ایک رستہ دکھایا ہے. قل اعوذ برب الفلق، اے نبی فرما دیجئے، کہیے کہ میں پناہ میں آتا ہوں صبح کے رب کی، من شر ما خلق، ہر اس شے کے شر سے جو اس نے پیدا کی ہے. اللہ تعالیٰ نے جو چیزیں مخلوقات پیدا کی ہیں، چونکہ کوئی بھی کامل نہیں ہے، تو شر کا ایلیمنٹ کچھ نہ کچھ موجود ہے. کوئی جانور بہت زیادہ جو ہیں انسانوں کے لیے مہلک ہیں، کوئی کم ہیں، اور شیاطین بھی ہیں. یہ سب کچھ جو کچھ اس نے پیدا کیا اور ان کے اندر اس مخلوقات میں جو بھی شر ہے، اس سب سے میں اللہ کی پناہ طلب کرتا ہوں کہ اللہ مجھے اس سے حفاظت میں رکھے. یہ ہے تعوذ. وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ اِذَا وَقَب، اور اندھیرے کے شر سے کہ جب وہ چھا جائے. اندھیرے میں، رات کی تاریکی میں، جرائم بڑھ جاتے ہیں، اور اس قسم کی جو شیطانی قوتیں ہیں غیر مری، وہ بھی زیادہ ایکٹیو ہوتی ہیں. تو اس کے شر سے خاص طور پر کہ ہم خود اس سے نہیں بچ سکتے، اللہ تعالی ہمیں اپنی حفاظت میں رکھے، ہم اس سے یہ دعا کر رہے ہیں کہ وہ ہمیں ان کے شر سے بچا لے. وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَد، اور گروہوں میں پھونکے مارنے والی عورتوں کے شر سے. یہ اصل میں وہ عملیات ہیں جو جادو ٹونا ٹوٹکا کیا جاتا ہے، اور وہ گرہیں لگائی جاتی ہیں اور پھر پھونکے ماری جاتی ہیں کچھ پڑھ کر. یہ چیز بھی انسان پر اثر کرتی ہے، جیسے زہر انسان کھائے گا تو اس کا اثر ہوگا، اسی طرح یہ بھی چیزیں ہیں کہ جن کا منفی اثر انسان کے صحت پر، اس کے جسم پر ہوتا ہے. اس سے بچنے کے لیے پناہ حاصل کرو اللہ کی. تو یہ صورتیں اگر انسان مسلسل پڑھتا رہے گا تو وہ اللہ کی پناہ میں رہے گا، اور وہ دنیا کے ان ایسے خطرات جن سے انسان عام طور پر خود نہیں نمٹ سکتا، وہ گویا کہ اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت فرمائے گا. یہ ہم انسانوں کے لیے اور مسلمانوں کے لیے بہت بڑا تحفہ ہیں یہ دونوں صورتیں. اسی طرح وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ اِذَا حَسَد، اور حسد کرنے والے کے شر سے جب وہ حسد کرنے لگے. نظر کا لگنا اور حسد کی وجہ سے نقصان ہونا، اس کے اندر بھی ایک حقیقت ہے، اس کے بھی کچھ غیر مری ویوز ہوتی ہیں کہ جو انسان پر اثر انداز ہوتی ہیں، اس کو نقصان پہنچاتی ہیں، حسد کی جسم سے نکلنے والی. تو اس سے بھی تعوذ جو ہے اللہ ہی ہمیں اپنے پناہ میں رکھ سکتا ہے، ہمارے پاس اور کوئی ذریعہ نہیں ہے، وہ انسٹرومنٹ بھی نہیں ہے کہ ہم اس ریز کو جو ہے وہ ایکنالج کر سکیں اور اس کا جو ہے تحفظ کر سکیں. ہاں، اس کی پناہ مل جائے تو پھر حفاظت ہی حفاظت ہے. یہ ہیں وہ خطرات جو باہر سے آتے ہیں انسان پر، کچھ اندر سے ہیں کہ جو انسان کو صراط مستقیم سے ہٹا سکتے ہیں، اس کی عاقبت برباد کر سکتے ہیں، وہ اگلی سورت میں. سورۃ الناس، بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل اعوذ برب الناس، اے نبی آپ فرمائیے، کہہ دیجئے کہ میں پناہ میں آتا ہوں رب کی جو تمام انسانوں کا رب ہے، اس ہستی کی پناہ میں آتا ہوں جو رب ہے تمام انسانوں کا، ملک الناس، وہ سب کا، انسانوں کا بادشاہ بھی وہی ہے، الہ الناس، انسانوں کا معبود بھی وہی ہے. من شر الوسواس الخناس، وسوسہ اندازی کرنے والے کے شر سے، جو الخناس ہے جو دبک جاتا ہے. یہ جو شیطان اور شیطانی قوتیں، اس کے چیلے جو وسوسہ اندازی کرتے ہیں اندر، وہ اس کے شر سے بھی اللہ ہی ہمیں بچا سکتا ہے. یہ اندر ہی اندر ہو رہا ہے اور انسان کو پتہ بھی نہیں لگتا. شیطان جو ہے وہ موقع کی تلاش میں ہوتا ہے، جب تک اللہ کا ذکر کرتا رہے گا وہ پیچھے رہے گا، جب ذکر کرنا چھوڑ دیتا ہے، دنیا بھی کام میں مشغول ہوتا ہے، تو اس کے لیے موقع ہوتا ہے اٹیک کرنے کا. تو اس کے اٹیک سے بھی آپ اپنے آپ کو کیسے بچا سکتے ہیں؟ اللہ کی پناہ پکڑیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے بچا دے اس سے. الذی یوسوس فی صدور الناس، جو وسوسہ اندازی کرتا ہے لوگوں کے دلوں میں، من الجنۃ والناس، اور وہ خواہ جنات میں سے ہوں یا انسانوں میں سے ہوں. اللہ تعالیٰ ہر قسم کے شر سے ہمیں محفوظ رکھے. صدق اللہ العظیم. الحمدللہ کہ یہ ہمارا ترجمہ قرآن کا پروگرام مکمل ہوا. الحمدللہ الذی ھدانا لھذا وما کنا لنھتدی لولا ان ھدانا اللہ، تبارک الذی نزل الفرقان علی عبده لیکون للعالمین نذیرا. اللہم صل علی عبدک ونبیک وحبیبک وخلیلک محمد وبارک وسلم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم والفوز بالجنة والنجاة من النار اللهم وفقنا لما تحب وترضى اللهم وفقنا أن نجاهد في سبيلك بأموالنا وأنفسنا اللهم ارزقنا شهادة في سبيلك اللهم اغفر لنا ولآبائنا ولأمهاتنا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع مجيب الدعوات اللهم آنس وحشتنا في قبورنا وارحمنا بالقرآن العظيم اللهم اجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين واجعله لنا حجة يا رب العالمين اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.